بڑی دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. شاید وقت کے سلسلے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو رہی ہے, کسی دوست نے تذکرہ کیا, ٹائم انشاءاللہ یہی رہے گا 8:30 بجے. پوری کوشش کریں گے کہ ہر روز 8:30 بجے شروع کیا جائے, اور اگر وقت میں کوئی چینج ہوا, تبدیلی ہوئی, جیسا کہ ایک دو دن شاید شب بیداری کی وجہ سے ٹائم تھوڑا پہلے کرنا پڑے گا, تو پہلے سے آپ کو انفارم کر دیں گے انشاءاللہ. کل سے انشاءاللہ یہی ٹائم رہے گا 8:30 بجے. ضرور بھیجے گا محمد والے محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کے اوصاف اور جو صفات خداوند متعال کی بیان ہوئی ہیں, ان کی روشنی میں خود بخود ضروری تھا کہ خداوند متعال انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی فکر بھیجے, انسان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کا کمال کہاں پر ہے, کس چیز پر عمل کرے تو سعادت کو حاصل کرے. اس اعتبار سے خداوند متعال نے پہلے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کو کیا کام انجام دینا ہے. اگر ایسا ہوتا تو انسان کی گمراہی عذر کے ساتھ ہو جاتی, وہ معذور ہوتا کہ میں گمراہ تھا چونکہ معذور تھا. لیکن خدا نے متعلق نے نہیں چاہا کہ انسان ایک منٹ بھی گمراہی میں گزارے, تو اس نے ہدایت کو بھیجا, اور ہدایت کا نظام ایک مسلسل نظام کی صورت میں 124,000 انبیاء کے ذریعے سے ہم اور آپ تک پہنچا, یہاں تک کہ ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کمال حاصل ہو گیا. یہ پورا عمل دین پہنچانے کا عمل کہلاتا ہے, کہ جس میں خدا نے ہمارے رب کے لیے ہدایت بھیجی. یہ جو دین تھا جس کے لیے خدا نے ارشاد فرماتا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس دین کو دیکھنے کے انداز بہت زیادہ ہے, دیکھنے کے انداز بہت مختلف ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے میں اور آپ مجالس کے اندر دین کے کسی ایک حصے پہ بحث کرتے ہیں, کسی ایک حصے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. مثلا دین کا ایک حصہ نماز ہے, ہم اور آپ اس بات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ نماز کیسی پڑھنی چاہیے, نماز کیسی ہونی چاہیے, اس کی شرائط کیا ہیں, کامل نماز کون سی ہے، ناقص نماز کون سی ہے، اجزاء کیا ہیں. کبھی مثالی طور پر دین کا ایک حصہ جہاد ہے، ہم جہاد کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، جہاد کی شرائط کیا ہیں، جہاد کو کیسے انجام پانا ہے. یوں لگتا ہے کہ کبھی وقت آتا ہے کہ ہم خود دین کے اوپر بات کریں، دین کو ہم نے دیکھا کیسے ہے، دین کے بارے میں ہم نے سمجھا کیا ہے، دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم کیا انجام دینا چاہتے ہیں. ہمیں یہ احساس ہوا کہ اگر دین کو دیکھنے کا انداز صحیح ہو جائے، لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے ان کو دین کو دیکھنا کیسے ہے، تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی انجانی چیز ہے، آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کو مجھے کس کیٹیگری میں ڈالنا ہے، اس کو دیکھنا کیسے ہے، تو آپ ممکن ہے کوئی غلط فیصلہ کر دیں. مثلاً ممکن ہے کہ کوئی آپ کو ایک چیز پکڑائے، آپ سمجھ رہے ہو پھل ہے، بعد میں پتا چلے پھل نہیں ہے، کوئی الیکٹرانک کا پیس ہے، ممکن ہے آپ غلط فیصلے کر دیں گے. سب سے پہلے ہمارے خیال میں آج کل کے زمانے میں کم از کم یہ دیکھ لینا چاہیے ہمیں دین کو دیکھنا کیسے ہے. اس دیکھنے کی غلطی کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی چند نشانیاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس معاشرے میں دین کے بارے میں لوگوں کے عمل اور رد عمل کو دیکھیں تو آپ پریشان رہ جائیں گے. کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جو دین کے نام پر وہ کر رہے ہوں گے جس سے بہتر دین کی کوئی خدمت انجام نہیں پائے گی. کچھ لوگوں کو دیکھیں گے دین کے نام پر وہ کچھ کر رہے ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ لوگ دین کے نام پہ ایسے کام کر رہے ہوں گے جن کو دیکھ کر افسوس ہوگا کہ کاش یہ لوگ دین کے نام پہ یہ سب کچھ نہ کرتے. اگر دین کی یہ خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں تو کاش یہ نہ کرتے. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں اب بہت ضروری یہ قرار پا رہا ہے کہ دین کو دیکھنے کے بارے میں طے کر لیں. کوئی دین کے اوپر جدوجہد کرتا ہے، ہر روز مثال کے طور پر نماز شب کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ نماز شب پڑھتا ہے، کسی کو دیکھتے ہیں دین کے نام پر اتنا نہیں کر سکتا کہ حتیٰ اپنی واجب عبادات کو انجام دے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو اس عشر محرم کے لیے، اس عزا کے لیے جو موضوع ہم نے تجویز کیا وہ تھا دینداری اور سیاست اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور دینداری کے ساتھ ہم نے سیاست کا لفظ کیوں استعمال کیا، وہ اسی دین کو دیکھنے کے ایک پرسپیکٹو کے بارے میں کہ لوگ جو دین کو دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے مسائل ایجاد ہو رہے ہیں جن کو حل نہیں کر پا رہے. مثلا میں اور آپ پاکستان کے اندر، ہم اور آپ چاہتے ہیں دین کے اوپر عمل کریں. کبھی ہمارے سامنے مشکل یہ آ رہی ہے کہ کوئی تنظیم بن گئی ہے جو ہمارے افراد کو شہید کر رہی ہے، کہیں ہمارے سامنے مشکل یہ آ رہی ہے کہ ہم عزا کرنا چاہتے ہیں، جلوس نکالنا چاہتے ہیں، جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہو رہی. اگر اس کے اوپر بولتے ہیں تو مشکل کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے اندر سیاست کی دخالت نہیں ہونی چاہیے. نہیں بولتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں. اگر بولنے کی کوشش کریں تو آیا اس ملک کے سیاسی نظام کا حصہ بن جائیں، اس ملک کے سیاسی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. اصل دین کی تعلیمات کیا ہیں اس سلسلے میں؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم اور آپ جب دین کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو یہ مسائل پہلے بھی تھے، انتہائی اہم تھے، لیکن ہم ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے. کم از کم عام عوام کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتا تھا. مشکل یہ تھی کہ ہم نے اصلا کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ دین کے اس بارے میں احکام کیا ہے، دین ہم سے اس معاملے میں چاہتا کیا ہے. اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب ناقابل اجتناب ہے، اب آپ اور میں بچ نہیں سکتے، چاہیں یا نہ چاہیں یہ مسائل میرے اور آپ کے سامنے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پہ غور کرتے ہیں، تو خاص بنیادی سوالات میرے اور آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو آج کل کے زمانے میں اور آپ حل نہیں کر پائیں گے اگر اس مشکل کے اوپر غور نہیں کریں گے. مثلاً اگر ان کی تعلیمات میں غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 250 سال ان کے زمانے کے حکمران ان سے خوش نہیں تھے. 250 سال ان کے زمانے کے حکمران ان سے خائف تھے, ڈرتے تھے. ہاں ممکن ہے سامنے احترام بھی کرتے ہوں, بہت ممکن ہے احترام کرتے ہوں, برابر میں بٹھاتے ہوں, جب وہ تشریف لاتے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں, سب کام کرتے تھے, لیکن خود ان کا اعتراف موجود ہے کہ ان سے خائف تھے, ان سے ڈرتے تھے. سوال یہ ہے کہ وہ ڈرتے کیوں تھے؟ اور ہم اگر اہل بیت کے جانشین ہیں, آیا ہم سے بھی ظالم خوف کھاتا ہے؟ ان کے دور کا ظالم ان سے ڈرتا تھا, ہم ان کے جانشین ہیں, اہل بیت کے جانشین, آیا ہمارے زمانے کا ظالم ہم سے ڈر رہا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چندہ ہم سے خوف نہیں کھاتا. تو سوال یہ کرنا پڑے گا کہ 250 سال انہوں نے زندگی گزاری, زہد تقویٰ پرہیزگاری جو دنیا میں کامل ترین ہو سکتا تھا اس کا اظہار فرمایا, پھر ان سے ظالم ڈرتے کیوں تھے؟ اور اگر ظالم کا ان سے ڈرنا اچھا تھا تو پھر یہ ظالم ہم سے کیوں نہیں ڈرتے, ہم سے کیوں نہیں ڈرتے پھر؟ ہم میں کون سی کمی ہے ان کی تعلیمات کی پیروی میں جس نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ ہماری فکر کسی بھی ظالم کے ساتھ قابل اجتماع ہے؟ اس سلسلے میں اہل بیت نے کچھ ایسی روایات ارشاد فرما دی ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بہت اہم بنتی ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے اسی کو موضوع کلام بنا کے آج اس مسئلے کے اوپر غور کرتے ہیں کہ دینداری کس مشکل کے اندر مبتلا ہو چکی ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. کہیں پر روایات کے اندر دین کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ مثلاً اگر دین ہے تو دین کتنا اہم ہوتا ہے. ایک روایت نے بیان فرمایا اگر تمہاری مال کے اوپر مشکل آئے اس مال کو دے دو, اپنی زندگی بچا لو, تمہاری زندگی زیادہ قیمتی ہے مال کے مقابلے, مال دے دو جان بچاؤ. اس روایت میں لکھا ہے کہ اگر تمہاری جان کے اوپر مشکل آئے اور مال دے کے بچا سکو تو مال کو قربان کرو اور جان بچاؤ, لیکن اگر تمہارے دین کے اوپر مشکل آئے اب اپنی جان قربان کرو اور اپنے دین کی حفاظت کر دو. جان قربان کرو, دین کی حفاظت کر دو. دین سے بڑھ کر گویا زندگی کے اندر کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں, دین سے بڑھ کر قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. لہذا اب ہم اور آپ سید الشہداء کی عظام یہاں بیٹھے ہیں, کیا ہمیں کوئی سمجھائے کہ دین قیمتی ہے؟ ہم جس کی یاد میں بیٹھے ہیں انہوں نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور 1400 سال سے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ دین ہمارے لیے قیمتی ہے. یہ تو دین کی قیمت ہے جس کے ہم معتقد ہیں. اگر دین کی قیمتی ہونے کے معتقد نہ ہوتے تو یہاں کیوں ہوتے ہی کیوں پھر؟ ایسی روایات بہت ہیں جنہوں نے دین کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے کہ دین اتنا اہم ہے, دین کے مقابلے میں اپنی جان بھی دے دو تو دے دو, دین قربانیاں مانگتا ہے, دین تم سے ذمہ داریاں طلب کرتا ہے. لیکن چند روایات ایسی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین کی کچھ مصیبتیں بھی ہیں. مصیبت کے لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال نہ کیجیے گا, یعنی دین کے ساتھ کچھ ایسی مشکلات ہیں کہ اگر تم نے ان کو حل نہیں کیا تو جو دین تمہارے لیے آسانی بن کر آیا تھا وہ خود مشکل میں تبدیل ہو جائے گا, وہ دین مشکل میں تبدیل ہو جائے گا. اب دین کی اس پہلو کو روایات میں عربی کا لفظ استعمال کرتے ہیں آفات. ایک ہمارے یہاں اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے آفات, جس کا مطلب ہوتا ہے مثلا زلزلہ, سیلاب, طوفان, اس قسم کی چیزیں. ایک عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے آفات. آفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا برا پہلو, یعنی اگر اس کو برے میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ کیا بنے گا, اس کو وہ آفت تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. مثلا کہنے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھری کی آفت کیا ہے؟ چھری کی آفت یہ ہے کہ کوئی ظالم اس کو پکڑ لے, اب لوگوں کو مارے گا, یہ چھری کی آفت ہے, اس کا برا پہلو ہے اگر کوئی اس کو استعمال کرنے پہ آ جائے. تو ایک روایت کے اندر فرمایا کہ دین کی تین آفتیں ہیں, دین کی تین آفتیں, اگر یہ تین دین کے ساتھ لگ جائیں تو پھر دین بدترین چیز کے اندر تبدیل ہو جائے گا. فرمایا دین کی تین آفتیں. پہلی آفت فقیہ فاجر, ایسا دین کا حکم دینے والا جو خود فاسق و فاجر ہے. فرمایا یہ دین کی آفت ہے. دین کی آفت ہے کیا مطلب؟ نہ صرف یہ کہ دین اپنا اثر نہیں دے گا بلکہ اور برائی میں تبدیل ہو جائے گا، پھر تم دین سے پناہ مانگو گے. فقیہ فاجر، ایسا دین کا حکم دینے والا جو خود فسق و فجور میں مبتلا ہے. اس کے بعد بتایا، ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظالم پیشوا، ظالم حکمران، یعنی آپ دین کے نام پر آپ نے ایک حاکم بنایا، وہ جو حاکم تھا وہ ظالم تھا، بنا دین کے نام پر تھا لیکن خود اپنی طبیعت میں ظالم تھا. اچھا، اس پہلے اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ پہلے والا بات ہو رہی ہے فقیہ کی، جو دین کے نام پر حکم دے رہا ہے، دین کے فتوے بیان کر رہا ہے. اگر دین کے فتوے دینے والا فاسق و فاجر ہو جائے، یہ دین کی آفت ہے. دین کے نام پر حکم کرنے والا ظالم ہو جائے، یہ دین کی آفت ہے. اور تیسری چیز ہے، فرمایا دین کے نام پر کوشش کرنے والا اگر جاہل ہو، دین کے نام پر کوشش کرنے والا اگر جاہل ہو. اچھا، پہلے اور دوسرے کا معاملہ تو تقریباً واضح ہے. مثلا اگر فقیہ فاسق ہے تو کیا کرے گا؟ اگر فقیہ فاسق ہوگا تو وہ دولت کے بدلے، طاقت کے بدلے، شہرت کے بدلے جھوٹے فتوے صادر کرے گا، اور کم نہیں ہے ایسے لوگ جنہوں نے ان تمام چیزوں کے بدلے جھوٹے فتوے دیے. تو فقیہ فاجر اگر ہے، فاسق اگر ہے، دین کی آفت ہے. حاکم اگر ظالم ہے، دین کی آفت ہے. کیوں؟ آیا تھا دین کے نام پر حکم کرنے کے لیے، آیا تھا اس بات کے لیے کہ میرے اور آپ کے دین کی حفاظت کرے گا، دین کے اوپر عمل کرے گا، لیکن اب کیا شروع کر دیا ہے؟ اب ظلم کرنا شروع کر دیا. اب اگر آپ مقابلہ کریں تو دین کمزور پڑتا ہے، مقابلہ نہ کریں تو معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے. اس لیے دین کی آفت ہے یہ، اور آفت اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ دین سے منصرف ہو جائیں گے، اس کو دیکھ کر لوگ دین سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے. شاید آخری والا حصہ ہمارا آپ سے مربوط ہے. فرمایا کہ کوشش کرنے والا اگر جاہل ہو، یعنی ایک ایسا آدمی ہے جو دین کے نام پہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے، دین کے نام پہ قربانی بھی دینے کو تیار ہے، محنت کرتا ہے، مشقت جھیل لیتا ہے. مثلا ہماری دانش میں 8-8, 10-10 گھنٹے ایکٹیویٹی کرتا ہے، فعالیت کرتا ہے، لیکن مشکل اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جاہل ہے. اگر دین کے نام پر کوشش کرنے والا جاہل ہو تو مصیبت کیسے بنے گی؟ یہ آفت کیوں بنے گی؟ اس کو کوئی بھی اپنے ہاتھ میں لے لے گا، پھر جو دین کے نام پر غلط کام کروانا ہوگا وہ اس سے کروا دے گا. اور میرے خیال میں پاکستان سے بڑھ کر کوئی مثال کیا دے پائیں گے ہم؟ اور اس سے بڑھ کر کیا مثال دیں گے کہ اس ملک کے اندر بدقسمتی سے تینوں چیزیں اپنے ٹھیک ٹھاک سطح کے اوپر موجود ہیں. یہاں فقیہ فاجر بھی ہے، یہاں ظالم حکمران بھی ہے، اور یہاں پر جاہل کوشش کرنے والی عوام بھی ہے، جس میں دین کا جذبہ ہے لیکن دین کے بارے میں جانتا نہیں ہے. اس کے اندر دین کا اتنا جذبہ ہے کہ اگر اس کو دین کے نام پر کہا جاتا ہے تو علم کے مراکز کو بھی تباہ کرنے کو تیار ہے، اور کچھ نہیں سوچتا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، پھر اس کا کیا بنے گا. اس کو دین کے نام پر اگر کہا جاتا ہے تو یہ مسجدوں کے اندر بمباری کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، اور کچھ نہیں سوچتا کہ ان المساجد للہ، مساجد تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ کچھ نہیں سوچتا. اب ہمیں اور آپ کو یہاں پر یہ سوچنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے، یہ وہ مشکل ہے جو میں اور آپ احساس کر رہے ہیں، اس مشکل کی ابتدا کہاں سے ہے؟ کوئی معاشرہ اس مصیبت میں پھنستا کیسے ہے؟ اور ہم اور آپ کیا عمل انجام دیں کہ دین کو اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کریں، اور پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو محفوظ کریں؟ کیونکہ دین کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے، کہ دین کی آفت ایک روایت کے تحت بیان ہوئی، دین کی ایک اور مشکل بھی ہے جو اس کی اصل میں خوبی ہے لیکن مشکل میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک اور روایت میں کہا کہ انسان تین چیزوں میں اپنے آپ کو سب سے صحیح سمجھتا ہے، انسان تین چیزوں میں اپنے آپ کو سب سے صحیح سمجھتا ہے. نمبر ایک، اپنے دین کے معاملے میں، اپنے دین کے معاملے میں سب سے صحیح سمجھتا ہے، یعنی اگر کوئی اس سے کہے اس کے اوپر غور کرو شاید کچھ اور ہو، غور کرنے کو تیار نہیں ہے. نمبر دو، اپنی پسند ناپسند کے معاملے میں، اور نمبر تین، اپنی نفسانی خواہشات کے معاملے میں. ان معاملات کے اندر انسان غور و فکر نہیں کر رہا ہوتا. یہ ساری مشکلات جو ہمارے سامنے ہیں، ہمیں دینداری کی اساس کو جا کر دیکھنا پڑے گا. دینداری کی مشکل اگر اس بنیاد کے اندر صحیح ہو جائے گی پھر باقی مسائل حل ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو جو کچھ ہماری اور آپ کی کیفیت ہے کم سے کم 25-30 سال سے ہم اور اب اس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور بدقسمتی سے مستقبل میں بھی گزریں گے اگر ہم نے اس کی اصلاح نہ کی. چند نکات اس بنیاد کے حوالے سے جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے چند نکات عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گرچہ یہاں اشرے کا یہ پہلی دفعہ انجام نہیں پا رہا ہے ظاہر ہے, یعنی ہمیں یہاں پہ پہلی دفعہ آنے کی سعادت نہیں ملی ہے, پہلے بھی اس سے پہلے یہ سعادت مل چکی ہے, لیکن چونکہ چند چہرے میں نئے دیکھ رہا ہوں اور جب بھی نئے چہرے دیکھتا ہوں تو مجھے خوف یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, مجلس کب ہوگی. اس خوف کے تحت کہ کہیں وہ نئے چہرے یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ مجلس کب ہوگی, میں دو تین نکات جو ہمیشہ دہراتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ دہرا دیتا ہوں تاکہ جاننے والوں کا وقت اس میں ضائع نہ ہو. پہلی بات یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم نے خطابت نہیں کرنی ہوتی, جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اہل بیت کی تعلیمات سے چند نکات کا انتخاب کر کے سلیس عام فہم زبان میں عام طریقے سے بغیر کسی خطابت کا اختیار کیے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے, یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں معمولاً نظریاتی گفتگو سے بچنا ہوتا ہے, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے تھوڑی بہت نظریاتی گفتگو ہو لیکن زیادہ تر اصرار عمل کے اوپر ہو رہا ہو تاکہ یہاں آنے والوں کی عملی زندگی میں 5-10 دن جتنا بھی وہ یہاں پر آ رہے ہیں ان کی زندگی میں تبدیلی آ سکے. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معمولاً ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا جو دور دور کہیں بیٹھ کر یہ سن رہے ہوں گے, جو شاید معتقد بھی نہیں ہے کہ یہاں پر آئیں, ہمارے معمولاً سروکار ان لوگوں سے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم کسی اور کے اوپر کوئی طنز نہیں کریں گے, کسی کے اوپر کوئی اشارہ نہیں کریں گے, جو کچھ کریں گے صراحت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, یہ دین کی جو آفتیں بیان ہوئی, اگر عربی کا لفظ آفت یہاں پہ ہم استعمال کرتے چلیں بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ آفت اردو میں کچھ اور کہتے ہیں, لیکن ہم نے عرض کیا یہ عربی کے لفظ کو استعمال کیا. اگر یہ دین کی آفتیں ہیں کہ اس کا فقیہ فاجر ہو جاتا ہے, اس کا حاکم ظالم ہو جاتا ہے, اس کا کوشش کرنے والا جاہل ہو جاتا ہے, ان سب کی بنیاد کس چیز میں ہوتی ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سادہ سی وجہ یہ ہوتی ہے انہوں نے دین کو اس کی بنیاد میں نہیں سمجھا ہوتا, دین کو انہوں نے ظاہر ظاہر میں دیکھا ہوتا ہے, دین کی گہرائی میں نہیں جاتے. اچھا, اگر دین اپنے ظاہر پہ رہے تو کسی بھی فاسق فقیہ کے لیے بہت اچھا ہے, کسی بھی ظالم حکمران کے لیے بہت اچھا ہے. کون سا دین؟ جو گہرائی میں نہ جائے, ظاہر ظاہر پہ رہے. مثلا کوئی بھی ظالم حکمران اگر لوگوں کے اوپر آئے, حکومت کرے, ظلم کرے, وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اب ان کی آواز کو دبائے گا کیسے؟ کسی بھی ظالم حکمران کے لیے یہ کوشچن نہیں ہوتا مجھے پبلک کو خوش کیسے کرنا ہے, کوئی ظالم حکمران یہ کوشچن نہیں کرتا ہے. ظالم حکمران بس یہ کوشچن کرتا ہے کہ جب میں لوٹوں گا اور ظلم کروں گا ان کی آواز کو دباؤں گا کیسے. اب عقل مند ظالم حکمران اگر دین استعمال کر لے اس سے بہتر ذریعہ پھر کوئی نہیں ہے. اگر ظالم حکمران دین استعمال کرنے پر آ جائے اس سے بہتر پھر کوئی وسیلہ نہیں بن سکتا. مثال آپ کے سامنے, سینکڑوں سال کے اوپر چلتی ہوئی خلافت ہے, سینکڑوں سال تک ایک نااہل خلافت اسلام کے اوپر چلتی رہی ہے جس کے اندر کوئی اہلیت نہیں تھا, کوئی ایفیشنسی کارآمدیت کچھ نہیں تھی, اس سے مسلمانوں کو کچھ نہیں مل رہا تھا, لیکن وہ چلتی رہی. کیوں چلتی رہی؟ تمام تر غلطیوں کے ساتھ اس نے دین کو استعمال کیا تھا. وہ کہتے رہے ہم خلیفہ مسلمین ہیں, تم ہمارے خلاف آواز بھی مت اٹھانا. یہی کہہ کر ان کو خاموش کرتے رہے, گرچہ بہت سارے لوگ ان کے دام سے نکل گئے, لیکن بہرحال ان کی حکومت چلتی رہی. اس معاملے میں کیا کچھ استعمال کرتے تھے, فقط تاریخ کے ایک نقطے کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. 6ویں صدی ہجرہ میں, آج سے سمجھ لیجئے 800 سال پہلے, جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو بغداد میں خلیفہ تھے. جب حملہ کیا تو ہلاکو خان نے ارادہ کیا کہ خلیفہ کو قتل کر دے. جب وہ قتل کرنے لگا تو اس کے سامنے بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے, کہا کہ ہمارے خلیفہ کو قتل نہ کرنا. اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اگر تم نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا تو جو کوئی خلیفہ کو قتل کرے گا پھر آسمان سے کبھی بارش نہیں برسے گی.
پھر زمین سے کبھی فصل نہیں اگے گی. جو قتل کرنے والا اس کے لشکر کے سارے گھوڑے مر جائیں گے اور جو قاتل ہوگا وہ فوراً مر جائے گا. یہ سب کا سب انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دربار میں ہلاکو خان کے سامنے کہا گیا. ہلاکو خان نے تھوڑا سا تعامل کیا, جن منجمین نے یہ سب کہا تھا کہا ان سب کو تو جیل میں ڈال دو, جب میں خلیفہ کو مار چکا ہوں گا تو یا یہ ہو جائے گا تو میں بچوں گا ہی نہیں, اور اگر میں بچ گیا تو ان سب کو قتل کر دوں گا, ان سب کو قتل کر دوں گا. اس کے بعد اس نے تاریخ میں پوچھوایا کہ کوئی خلیفہ اب تک مرا یا نہیں مرا, تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں بھائی ہماری تاریخ شروع سے ہی خراب چل رہی ہے, ہمارے بہت سارے خلیفہ مر چکے ہیں. اس نے کہا یہ سب دھوکے بازی ہے, پھر کیوں کی ان لوگوں نے دھوکے بازیاں؟ اس نے کی کہ کوئی ان کے خلاف بولنے کی جرت نہ کرے, اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. لہذا اس نے مروا دیا اور بعد میں ایک ایک کر کے منجمین کو بھی فارغ کر دیا. تو ظالم حکمران کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں ملے گی. اچھا اسی طریقے سے فقیہ فاجر کا معاملہ بھی ہے. اگر کوئی آدمی فسق و فجور کرنا چاہتا ہے, فسق و فجور کرے گا لوگ اس پر اعتراض کریں گے, اس اعتراض کو چھپانے کے لیے دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. فسق و فجور بھی کرے اور بعد میں اس کی دین کے نام پر کوئی تعویل لے کر آ جائے, کوئی تعویل لائے اور لوگوں کے سامنے ثابت کر دے کہ جو کچھ میں نے کیا یہ دین کے تحت بالکل صحیح کیا. ختم مرتبت کے دور کی ایک جنگ میں ایسے ہی نامور مسلمانوں میں سے ایک, یعنی غلط نامور مسلمانوں میں سے ایک, میدان جنگ سے فرار کر رہا تھا. ایک عورت اس کو ملتی ہے, اس سے پوچھتی ہے تم رسول اللہ کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ گئے؟ کہنے لگا خدا نے یہ قضا کی تھی کہ میں بھاگ جاؤں, اگر خدا نہ چاہتا تو میں کیسے بھاگ سکتا تھا. ٹھیک ہے, اتفاقاً یہ وہ جگہ ہے جہاں سے جبریہ عقیدہ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا ہے. بعد میں بنی امیہ نے جبریہ عقیدہ خوب استعمال کیا. بنی امیہ ظلم کرتے تھے, جبر کرتے تھے, ان کے نااہل حکمران شراب کے نشے میں چور جمعے کی اور جماعت کی نمازیں پڑھاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے اگر تمہارے نصیب میں ہم سے بہتر ہوتے تو خدا وہی بھیج دیتا, ہم ہی تمہارے نصیب میں تھے. جبریہ عقیدہ تو فقیہ فاسق اس سے بڑھ کر اور کہاں ملے گا پھر؟ یہ ان سب کی ضرورت ہے, ان سب کے اوپر ان کو خوب دین ملتا ہے. کیوں؟ لوگوں نے دین پر غور نہیں کیا ہوتا. سادہ سی بات یہ ہوتی ہے جب تک لوگ دین کو, اب اصلی وجہ پر آ جائیے, جب تک لوگ دین کو رسم و رواج سمجھتے رہیں گے ان کو یہی سب کچھ ملتا رہے گا. یہ جو مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں تاریخ کی تھی, آج کے دور میں اس سے کوئی کم صورتحال نہیں ہے, اور ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی صدام حسین کا نام کون بھلا سکتا ہے؟ کم سے کم اس نسل کا تو کوئی انسان صدام حسین کے نام کو نہیں بھلا پائے گا. صدام حسین تقریباً پابندی کے ساتھ ہر جمعرات کو امیر المومنین کے روزے پہ حاضری دیتا تھا, تقریباً پابندی کے ساتھ. کیوں حاضری دیتا تھا؟ اس کو پتا تھا کہ میں رسم و رواج سمجھنے والے دینداروں کو اگر دھوکہ دینا چاہوں اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے, اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں. البتہ یہ کہ مولا امیر المومنین نے اس آدمی کو ذلیل کیا, اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا. ایک دفعہ کھڑے ہوا تھا, کہیں سے اس کے موڈ میں آیا کہ میں نماز پڑھوں. پہلے آتا تھا صرف ایسے ہی دیکھتا تھا, ہاتھ لگاتا تھا, چلا جاتا تھا. پھر کسی وقت موڈ میں آیا کہ دو رکعت نماز پڑھوں, نماز پڑھی, رکوع کے بغیر پڑھی. لائیو ٹی وی کے اوپر ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی, صرف ایک بات سمجھ میں آتی تھی, مولا امیر المومنین چاہتے تھے اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرو. آج کا دور بھی کم نہیں ہے اس اعتبار سے. لہٰذا اگر آپ عرب ممالک کے اندر چلے جائیں, شام کے وقت سے لے کر صبح تک مکمل فسق و فجور ہوتا رہے گا, اور اس فسق و فجور کو, جیسے کہ میں نے ایک جگہ پر لکھا ہوا دیکھا, رمضان کے مہینے میں خاص میلہ لگایا گیا
میلہ لگایا گیا جس میں کھیل تماشا فسق و فجور ہر قسم کا تھا, اور اس میلے کے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے سلوگن استعمال کیا گیا دی ٹرو اسپرٹ آف رمضان. بھئی تم کو میلہ لگانا ہے نا, کہو میلہ ہے, میلہ لگانا ہے کہو فیسٹیول ہے, کیوں رمضان کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ظالم کے لیے اس سے بہتر کوئی حربہ نہیں ہے. دین لوگوں کے اندر دلچسپی کا سبب بنتا ہے, دین لوگوں کی روح تک سرایت کر جاتا ہے. اصلا کوئی چیز انسان کو اتنا زیادہ حوصلہ نہیں دیتی, امید نہیں دیتی جتنا دین دیتا ہے. تو اگر یہ ظالم کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر سب کچھ اس کا, اس ظالم نے ہتھیا لیا ہے. لیکن کون سا دین؟ بار بار عرض کر رہا ہوں, وہ دین جس میں فکر نہیں ہے, وہ دین جو بے عقل ہے. اگر دین بے عقل ہے, بے فکر ہے, دین صرف رسم و رواج ہے, سمجھنا یہ گمراہ ہونے کے لیے مکمل تیار ہے. کوئی بھی اس کو گمراہ کر دے گا, کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں لے پائے گا. یہ میں نے تاریخ کی بھی مثال دی, بڑی سطح کی مثال دی, چھوٹی سطح کی مثالیں بھی دسیوں موجود ہیں ہمارے سامنے. مثال کے طور پر کتنی ہی دفعہ آپ سنیں گے, مثال کے طور پر میرے جیسے لوگوں کے بارے میں, مثلا کوئی دیندار تھا جس کے بارے میں یہ فراڈ سامنے آیا جو اس نے دین کے نام پر دیا, حتیٰ مثال کے طور پر دین کے نام پر مشہور تھا. میں نے اپنی مثال اس لیے تھی کہ جیسے ظاہری طور پر دیندار بھی لگ رہا ہو لیکن ہے دھوکے باز. کتنی دفعہ دیکھا ہوگا کسی دینی ادارے کے اندر پیسے کا خرد برد ہوا, کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا؟ کیوں ہوا ایسا؟ اس کو پتا تھا لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے دین سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, لوگ دین کے نام پہ اعتماد کریں گے. یہ کون سے لوگ ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ ظالم حکمران کو دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں, فاسق فقیہ کو دیکھتے ہیں خاموش رہتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں تو اپنی جاہلانہ کوششوں سے غلط کر دیتے ہیں سب کچھ. یہ کون سا دین ہے؟ یہ وہ دین ہے جس میں فکر نہیں ہے, یہ وہ دین ہے جو صرف رسم کے اوپر چلتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو یہاں سے بچنا ہے, صرف ایک رائے حل ہے ہمارے پاس, دین کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کر دیں, دین کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہیں پر اگر اس جملے کو مزید تشریح کے لیے انتخاب کر لیا جائے, دین کے اوپر غور و فکر کریں, دین کے اندر سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں, تو کہاں سے سوچنے کی کوشش کریں؟ ممکن ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم 30 سال سے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں, بس اپنی واجب نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رمضان کے اندر عبادات کو انجام دیتے ہیں, عزا کے موقع کے اوپر عزا کرتے ہیں, اب ہم دین میں کیا سوچیں, کیا غور و فکر کریں؟ تو میں اس سے کہوں گا سب سے پہلے اپنے عقائد کے اوپر چھان پٹک کر لیں, سب سے پہلے اپنے عقائد کو مکمل اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر لیں. آپ کس قسم کے خدا کے معتقد ہیں؟ شاید یہ جملہ تھوڑا سا عجیب لگے لیکن اپنے آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں, جس خدا کو آپ نے اپنے اندر بنایا ہے, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا ہے, اس خدا کی خاصیتیں آپ نے کیا دیکھی ہیں؟ کیوں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں؟ بس ہم فرض فرمائیے میں ایک مصیبت میں پڑا, میں مشکل میں پڑا, اور میں نے مشکل میں پڑنے کے بعد خدا نے متعلق سے کہا, اے خدا تو نے یہ کیسی مصیبت میرے اوپر ڈال دی. یہ جملہ کہنے والا خود بخود بتا رہا ہے کہ اس کا خدا عادل نہیں ہے, یہ عادل خدا کا معتقد نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس کا خدا عادل ہوتا, یہ کسی عادل خدا کا معتقد ہوتا, تو عادل خدا سے شکوہ کیوں کرتا؟ عادل خدا سے شکایت کیوں کرتا؟ یا مثال کے طور پر ایک مشکل میں پڑنے والا, مصیبت میں پڑنے والا کبھی کسی موقع پر خدا نے متعلق سے کہتا ہے خدایا بس میں تھک گیا, اب اپنی نصرت بھیج دے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے خدا عالم نہیں ہے, خدا کو نہیں معلوم میں کس مصیبت میں پڑ گیا, خدا نہیں جانتا میں کہاں پر ہوں. میں نے کہہ رہا دعا نہیں کرنی ہے خدا نے متعلق کی حضور, گریہ ازاری نہیں کرنی ہے. گریہ ازاری کرنا اچھا ہے, دعا کرنے کو خود خدا نے متعلق نے حکم دیا ہے, فرماتا ہے اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو ہم تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے, لیکن شکوہ شکایت کو تو نہیں کہا اس نے. سب سے پہلا کام یہ کریں جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے دین کے نام پر, اس خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کے میں اور آپ معتقد ہوئے ہیں, اس خدا کی حاکمیت کو جاننے کی کوشش کریں, اس خدا کے اوصاف کو اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کریں, پھر اس خدا نے متعلق نے مجھ سے اور آپ سے کیا چاہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر وہ خدا مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج رہا ہے
اور ہم کہتے ہیں وہ خدا علیم ہے، وہ خدا حکیم ہے، وہ تمام حکمتوں کو جانتا ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے اس نے مجھے کیا کردار دیا اس دنیا کے لیے؟ ہم اور آپ ایک طرف سے معتقد ہیں اس بات کے کہ اس دنیا میں خدا نے کوئی چیز ابس انجام نہیں دی ہے، بے حکمت انجام نہیں دی ہے، کوئی چیز بلا فائدہ بلا حکمت نہیں ہے، انسان بلا حکمت ہو ہی نہیں سکتا. اپنے آپ سے پوچھے گا میرے دنیا میں لائے جانے کی حکمت کیا ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ میں انسانیت کی بات نہیں کر رہا کہ میں اور آپ 6 ارب انسانوں کے اوپر غور کریں 6 ارب انسانیت کیوں بھیجی گئی ہے، اس کا تو یقیناً ہدف ہے. اپنے بارے میں سوچیں میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ اگر اب تک نہیں سوچا ہے، یوں ہی پیروی کی ہے، اس کا مطلب ہے خدا نے متعال کو اپنے معاملے میں حکیم نہیں سمجھا. اگر یہ سمجھا ہوتا کہ خدا کے ہر کام میں حکمت و مصلحت ہے تو اپنے بارے میں سوچا کیوں نہیں ہے کہ جب خدا ہر کام حکمت و مصلحت کے تحت کرتا ہے تو اس نے مجھے بھی بغیر حکمت و مصلحت کے تو نہیں بھیجا ہوگا، مجھے سوچ لینا چاہیے تھا. اب مثال کے طور پر اگر آپ کچھ کام کرنے کی کوشش کریں آج کی شب، کہیں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس بات کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں کہ اگر میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے میں نے خدا کی اس حکمتوں میں سے کیا حاصل کیا. ہم سب ایک محدود ٹائم کے ساتھ یہاں پر ہیں، گویا ہم سب کی وہ گھڑی جس میں مٹی گر رہی ہے اور اوپر سے کم ہو رہی ہے وہ چل رہی ہے. ہم سب بہت محدود وقت کے ساتھ یہاں پر ہیں، اس محدود وقت میں سے کچھ وقت نکل چکا ہے جو نہیں معلوم کہ باقی ماندہ کے مقابلے میں کتنے فیصد ہے. ممکن ہے 99% نکل چکا ہو، ممکن ہے ابھی 50% نکلا ہو. در حقیقت ہمیں چونکہ اگلے باقی حصے کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم 10% بھی نہیں کہہ سکتے کہ باقی رہ گیا، ہم نہیں کہہ سکتے. ہمیں حکم یہ دیا گیا یہ سوچو کہ جیسے ایک دن بھی باقی نہیں ہے، اب فیصلہ کرو. تو مثال کے طور پر میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں کہ اگر یوں سوچ لوں کہ میرا 1% باقی ہے اور 99% گزر گیا ہے، اب تک میں نے کیا کمایا؟ دین کی اس حکمت میں سے جس کی خاطر دین نے مجھے یہاں پر بھیجا تھا، اب تک میں نے کیا حاصل کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی دین کے معاملے میں اس انداز سے سوچنا شروع کر دے اور پھر دین کے ہر چیپٹر پر، جن میں سے کچھ کے اوپر ہم اشارہ کریں گے، ہر چیپٹر پر شروع کرے، اصلا دین کو استعمال کرنے کا، غلط استعمال کرنے کا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا، یہ راستہ بند ہو جائے گا. اس وقت جتنے راستے کھلے ہوئے دین کو غلط استعمال کرنے کے، جس کو میں غلط دینداری تعبیر کر سکتا ہوں، یہ غلط دینداری ہو ہی اسی لیے رہی ہے کہ لوگ دین کے بارے میں سوچ نہیں رہے. آپ سوچنا شروع کر دیں. اچھا، معاشرے کے اندر کوئی نیا کام کرنے کے لیے کتنی دیر چاہیے ہوتی ہے؟ معاشرے میں کوئی نئی چیز آسانی سے نہیں آتی، خاص کر اگر کوئی صحیح چیز ہو. غلط چیز تو تیزی سے آ سکتی ہے، چونکہ شیطان اور انسان کا نفس غیر مطمئن، وہ سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی صحیح چیز پھیلانے کی کوشش کریں، وہ اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے، لیکن اس کا آغاز چند لوگوں سے ہوتا ہے. ممکن آپ ہی وہ لوگ ہوں. آپ اور ہم اس معاشرے کے دین کے غلط استعمال سے یقیناً اذیت کے اندر ہیں، مصیبت میں مبتلا ہے. دیکھ رہے ہیں ہمارے دین کے ساتھ کس قسم کے مذاق ہو رہے ہیں. میں اس کی مزید مثالیں بیان کر کر اور دین کے اندر آنے والی انحرافات کی ترویج نہیں کروں گا کہ بتاؤں یہ بھی دین کے نام پر ہو رہا ہے، یہ بھی دین کے نام پر ہو رہا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ کرے یہی اس تمام کام کی ترویج بن جائے. لیکن ہماری اور آپ کی روح اذیت میں ہے کہ اس دین کے لیے جس کے لیے اہل بیت کا پورا گھرانہ قربان ہو رہا ہے، لوگ مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ. ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں وہ ہستیاں جن کے خاک کی قدموں کے اوپر ہماری جان قربان ہو جائے، وہ دین کے نام پر قربان ہو رہی ہیں. دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں چند نفس پرست اس دین کا ستیاناش لگانے کو تیار ہوئے ہوئے، جمع ہو گئے اس دین کی ہر چیز کو جڑوں سے اگڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں. کس خاطر؟ اپنی چند نفسانی خواہشات کی خاطر، اپنی زندگی کی چند آسائشوں کی خاطر. جب میں اور آپ دیکھتے ہیں تو ہماری اور آپ کی روح تک متاثر نہیں ہوتی کہ وہ عظیم الشان ہستیاں دین کے نام پر قربانیاں دے گئیں، دین کو بچا کر گئیں، اس لیے کہ یہ چند ظالم اس دین کو استعمال کریں. مثلا سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی جس کے نتیجے میں نبی کا نام بچا، جس کے نتیجے میں دین بچا، وہ اس لیے بچا تھا کہ آل سعود مکہ اور مدینہ کے اوپر قبضہ حاصل کرنے کے لیے اس دین کو استعمال کریں، اپنے آپ کو خادم حرمین کہیں. تعجب نہیں ہے انسان کو، افسوس نہیں ہوتا؟ وہاں وہ قربانی دی گئی، اور وہاں یہاں پر یہ خاندان جس کا کرپشن پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہوا ہوا ہے، وہ 80 سال سے دین کے نام پر اسلام کے مراکز پر بیٹھا ہوا ہے اور درد مند مسلمان سوائے مظلومیت کے ساتھ تڑپنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے. کتنی بے بسی ہے یہ. اب تو یہ بے بسی اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ بے بسی بے حسی میں تبدیل ہو رہی ہے. اب لوگ کچھ کہہ بھی نہیں رہے کہ غلط ہو رہا ہے. اپنے آپ کو گویا اتنا بے بس پا لیا کہ اب سوچتے ہیں اب کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان خود کچھ کم پیچھے نہیں ہے، کتنا کچھ دین کے نام پر غلط ہو گیا. اس دین کو بچایا تھا اہل بیت نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے. تو اگر کوئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھے، خود بخود دین کی اس کیفیت کے اوپر خون کے آنسو روتا ہے، خود بخود دین کی اس کیفیت پہ خون کے آنسو روئے گا کہ مثال کے طور پر ہمارے مولا کے ساتھ وہ مشکلات، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، اور جو دین بچایا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا. تو انسان چاہے گا کہ دین کی کیفیت تبدیل ہو جائے، دین اس مقام کو حاصل کرے جس کے لیے یہ بنا ہے، جس کے لیے بھیجا گیا ہے. اس دنیا کے اندر دین کا سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ حجت خدا کی سرپرستی میں عادلانہ حکومت قائم ہو جائے. اصل اس دنیا کے اندر دین کی معراج یہی ہے. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دین کی معراج یہ ہے کہ دین کے نام پر ایک حکومت قائم ہو، ایک سرپرستی قائم ہو، ایک ایسا نظام بنے جس کی سرپرستی وقت کے امام کر رہے ہو. یہ دین کا کمال ہے. اس سے کم پر جو کچھ ہے وہ سوائے سزا کے کچھ نہیں ہے، صرف سزا ہے. لہذا ہم کہیں گے کہ غیبت ایک سزا ہے. امام نہیں ہے، یہ خود سزا ہے. یہ سزا کیوں ہے؟ دین کے غلط استعمال کے نتیجے میں سزا مل رہی ہے ہمیں اور آپ کو، اور دین کا غلط استعمال ہے جو اس غیبت کو مسلسل طولانی کیے دے جا رہا ہے. اگر دین غلط استعمال نہ ہوتا تو کیوں غیبت آتی؟ اگر دین صحیح استعمال ہوتا تو کیا ہوتا؟ دین صحیح استعمال ہوتا تو یہ ہوتا کہ جتنے نمازی ہوتے، جتنے دیندار ہوتے، وہ سب حجت خدا کے دفاع کے لیے جانیں قربان کر رہے ہوتے، حجت خدا کے فرمان کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہوتے. اور اگر لوگ ایسے ہوتے کہ امام حکم فرمائے لوگ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہوں، تو کیا خدا کو غیبت کرنی تھی پھر؟ پھر کس بات کی غیبت؟ ان کے اجداد طاہرین سے پوچھا گیا کہ مولا آپ فرماتے ہیں آپ کے فرزند غیبت میں جائیں گے، وہ کیوں غیبت میں جائیں گے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. غیبت کا صرف ایک سبب ہے، حجت خدا کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، لہذا امام غیبت میں ہے. حجت خدا کا ساتھ دینے والا کوئی کیوں نہیں ہے؟ اذانیں نہیں ہو رہی کیا؟ قرآن نہیں پڑھ رہے؟ نمازیں نہیں پڑھ رہے؟ روزہ نہیں رکھ رہے؟ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر یہ حجت خدا کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کا دین غلط دین ہے، غلط ہاتھوں میں کھل گئے یہ لوگ. اپنے میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے. صرف 1400 سال پہلے کی داستان نہیں تھی، آج بھی داستان یہی ہے. اگر ہم اور آپ اپنے دین میں صحیح ہوتے، ہمارا اور آپ کا دین صحیح جگہ کے اوپر ہوتا، دین وہیں ہوتا جہاں انہوں نے چاہا تھا، تو پھر غیبت ختم ہو جانی چاہیے تھی، پھر تو غیبت ہونی نہیں چاہیے تھی. تو عزیزان محترم، اس موضوع کو اس انداز سے دیکھیے کہ اگر آپ اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ان کی غیبت سے اپنے دل کے اندر تکلیف کا احساس کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے پوچھے گا کہ میں امام کی خدمت کیا کر سکتا ہوں، کیا خدمت کروں ان کی؟ مثلا ان کو میری دولت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کی دولت کے لیے انبار لگا کر ان کے لیے غیبت کی طرف بھیجوں. اصلا غیبت کے زمانے میں میرے پاس ان کی طرف بھیجنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، امام کی خدمت کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس دین کو سنوارنے کی کوشش کر دوں. اگر یہ دین سنور گیا پھر امام کی تشریف آوری کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی, امام تشریف لائیں گے, وہ آئیڈیل حاصل ہو جائے گا جس کو سورہ قصص ارشاد فرماتی ہے, وہ نرید و انمنا الزین ونج الحم عما ونج الحم الوارثین. خدا مجھے اور آپ کو یہ دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بس اگر اس تمام بحث کو خلاصے کے طور پر دیکھیں, دین اچھا, دین مفید, دین انتہائی ضروری, خدا نے ایک دن بھی انسان کو بغیر دین کے نہیں رکھا, لیکن یہ دین غلط ہاتھوں میں استعمال ہو سکتا ہے. کون لوگ غلط ہاتھوں میں استعمال کر لیں گے, وہ کون سے غلط ہاتھ ہیں؟ فرمایا فقیہ فاجر, حاکم ظالم اور کوشش کرنے والا, دین کے نام پر سعی و تلاش کرنے والا جو جاہل ہے, یہ دین کے لیے خطرہ ہے. اگر ان خطرات کو ختم کرنا ہے جو ہمارے لیے قیمتی ہے کہ ختم ہوں تاکہ ہمارے امام کی تشریف آوری ہو, کام یہاں سے شروع ہوگا کہ دین اپنے مقام کو حاصل کرے. اگر دین نے اپنے مقام کو حاصل کرنا ہے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگ دین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں, سوچتے سمجھتے دماغ کو دین کے نام پر دھوکہ دینا آسان نہیں ہوگا, جاہل دماغ کو دین کے نام پر دھوکہ دینا بہت آسان ہوگا. آپ اور میں کہاں سے شروع کریں؟ میں نے عرض کیا پہلا کام یہ کہ اپنے اندر موجود عقائد کا ایک جائزہ لے لیں, آپ کس قسم کے خدا کو مانتے ہیں. پھر ایک مثال عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں, اس خدا کو رازق مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جس خدا کو میں اور آپ مانتے ہیں اس کو رازق مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر کہتے ہیں کہ وہ رازق ہے, نہ صرف یہ کہ رازق ہے بلکہ رزاق ہے, تو پھر اپنے رزق کے معاملے میں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ رزق کے معاملے میں اتنی مشکل میں مبتلا کیوں ہیں؟ ایک طرف سے میں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ رازق و رزاق ہے, دوسری طرف سے رزق کے معاملے میں آنے والی پریشانیوں میں اپنے آپ کو اتنا بے بس پاتے ہیں کہ اسی رزاق کے حکم کے خلاف ورزی کہہ کر کے اس سے کہتے ہیں رزق دے دے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ اگر تھوڑا سا ان باتوں کے اوپر سوچنا شروع کر دیں, اس خدا نے متعال کی صفات کے اوپر سوچنا شروع کر دیں جس کے منتخب ہیں, زندگی کی بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور یہ جو دور اب آ رہا ہے, بالاخص جو پریشانیوں کا دور ہے, بالاخص جو اب سال آنے والا ہے, یہ سال ہم سب سمجھ رہے ہیں یہ سال معاشی اعتبار سے سخت ترین سالوں میں سے ایک سال ہوگا میری اور آپ کی زندگی کا, اگر اگلا سال اس سے زیادہ سخت نہ ہوا. اس وقت صرف ایک پناہ گاہ ہے ہمارے پاس, ہماری ساری مادی تدبیریں ناکارہ ہو جائیں گی. صرف ایک راستہ ہمارے پاس رہ جائے گا کہ ہم دین اور دین کی تعلیمات سے رجوع کر لیں, صرف یہ ایک راستہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ میں اور آپ جاگیں, اپنے دین پر غور کریں, دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہ وقت ہے کہ اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو اہل بیت سے جوڑنے کی کوشش کریں, لمحے لمحے کو ان سے جوڑنے کی کوشش کریں. یعنی کوشش یہ نہ کریں کہ آپ جب یہاں پہ تشریف لائے, آپ چند منٹ ازا سید الشہداء میں یہاں پہ تشریف فرما تھے, یہ وہ وقت ہو جو اہل بیت سے جڑے. کوشش کریں ہر وقت اہل بیت سے جڑے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ جو کام بھی انجام دے رہے ہیں اس میں ان کی رضایت کو تلاش کریں. مسلسل ایک سوال اپنے آپ سے کرتے رہیے, اس کام سے اہل بیت خوش ہیں؟ خوش ہیں تو کروں, ورنہ نہیں کروں. وہ آپ کی جاب کا معاملہ ہو, آپ کا کاروبار ہو, آپ کا انسانوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو, خاندان کے اندر رفت و آمد ہو, جو کام بھی ہے سب کے بارے میں ایک بنیادی سوال کریں, اس سے اہل بیت خوش ہیں؟ خوش ہیں تو کروں گا, ورنہ نہیں کروں. یہ آپ کے دین کے سنورنے کی بنیاد ہے, یہاں سے دین سنورنا شروع ہوگا. اچھا, جب آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے اس میں سختیاں آئیں گی, یہ وہ جگہ جہاں آپ اہل بیت سے توسل کریں. اگر مثال کے طور پر ایک موقع پر آپ کو اندازہ ہوا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ یقیناً غلط ہے, اگر آپ چھوڑنے کی کوشش کریں گے آپ کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. توسل کریں, آپ اپنی ساری جد و جہد انجام دیں لیکن توسل کریں. خدا نے مثال نہیں, یوں ہی تو نہیں رکھا ہے. اگر ہم اور آپ اپنی شرافت کے اوپر غور کریں اور کسی سے کہیں کہ اگر تم میرے گھر پر آؤ تو میں تمہاری مشکل کو حل کر دوں گا, اور کوئی ہمارے گھر پر آئے اور ہم مشکل کو حل نہ کریں, تو ہماری شرافت کہاں گئی؟ پھر اس خدا نے کیا ہمیں نہیں بلایا کہ تم میرے در پر آؤ میں تمہاری مشکل کو حل کروں گا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ شرافت اور کرامت کے اندر کس مقام کے اوپر ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دے؟ اور کیا نبی اکرم نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں ایک چیز نہیں دکھائی؟ اس طرح سے دستور تھا کہ اگر نبی کے پاس کوئی چیز, کوئی انسان آتا تھا مانگنے کے لیے, نبی کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا تھا تو خود سے دے دیا کرتے تھے. اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو بعض اوقات اصحاب سے کہتے تھے تمہارے پاس ہے کچھ دینے کو, دے دو. کبھی وہ دے دیا کرتے تھے. معمولاً ایسا ہوتا تھا اصحاب سے پہلے امیر المومنین سے کہتے تھے کہ اے علی اس کو کچھ دے دیجئے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا دینے کے لیے تو مانگنے والے کو سیدہ کے در پر بھیج دیا کرتے تھے, کہتے تم وہاں چلے. کتنی ہی مستند روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو رسول خدا نے کہا کہ اب جاؤ سیدہ کے در سے مانگو. آپ اور میں اس در کو بچپن سے جانتے ہیں, پھر پریشان کیوں ہیں؟ ہم اور آپ تو خوش قسمت ہیں. اگر دنیا کو دیر لگی ہے در سیدہ پہچاننے میں, ہم نے تو بچپن سے دیکھا ہے یہ در, اس کے اثرات کو اپنے خاندانوں کے اندر دیکھا ہے, ہم نے مشکلات کے اندر سیدہ کے اثرات دیکھے ہیں, ہمیں کیوں پریشان ہونا ہے؟ بس ہمیں ایک خاص کیفیت چاہیے جس میں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ذرے سیدہ کے سامنے کھڑے ہوں اور ان سے کہیں کہ بی بی ساری دنیا سے تھک کر اب آپ کے سامنے آئے, اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. شاید دین کے اندر مانگنے کا طریقہ کار یہی ہے, جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو طاقتور احساس کرتے ہیں مانگنے کا لطف نہیں ہے. مانگنے کا لطف یہ ہے کہ جس سے مانگو اس کے سامنے بے بس ہو کر مانگ لو, اس سے کہو کہ ہم بے بس ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ مجھ جیسا آدمی جس نے اپنی زندگی میں گناہ کیے وہ سیدہ کے دروازے پہ کیسے جا سکتا ہے؟ تو میں پھر اس موقع پہ عرض کرتا ہوں کہ تم اپنے دامن میں سید الشہداء کے آنسو کو لے کر جاؤ. آپ کو اور ہم نے خدا نے متعلق ہمیں حسین دیا ہے, ہم گناہگار ہیں, ہم نالائق ہیں, ہم اس مقام کے قابل نہیں ہیں, لیکن بی بی کے حضور کہہ سکتے ہیں بی بی آپ کے فرزند کے چاہنے والے ہیں, بی بی آپ کے فرزند کے ماننے والے ہیں. بی بی سے کہہ سکتے ہیں بی بی اس دنیا میں ہمارے اوپر آپ کے فرزند کے نام کی وجہ سے مصیبتیں آئیں, ہم نے سب سہہ لیا کیونکہ ہم حسین سے دور نہیں ہو سکتے تھے. اب سید الشہداء کا نام عزیز ہے, آپ کے یہ اندر دل کے اندر موجود جذبات سید الشہداء کے لیے, یہ بی بی کے پاس پہنچنے کے لیے سرمایہ ہے. لیکن صرف ایک مشکل باقی ہے, اگر سیدہ نے کہا کہ میں نے اب تک گھر لٹایا تھا تو انہیں کیا کیا, اب کیا کہیں گے؟ جائیں گے عقیدت کے ساتھ ان سے کہیں گے بی بی آپ کے وردن کا غم لے کر آئے, لیکن اگر انہوں نے کہا کہ میرا علی اکبر گردن چھدا گیا تھا, تم نے کیا کیا؟ کاش بی بی مجھ سے یہ کہے حسن کی لاش پر تیر برسے, حسین کا سر جدا ہوا, لیکن اگر انہوں نے مجھ سے کہا زینب نے بغنا چادر دی, پھر میں کیا جواب دوں گا؟ لیکن آخر میں ایک التجا کریں گے بی بی سے,
ایک التجا کریں گے, کہیں گے بی بی ہم نے زمانے کی مصیبتیں دیکھی, آپ کے فرزند کا نام لیا, اے بی بی تمام آرزوئیں امیدیں غیبت میں چھپے ہوئے امام سے, اے بی بی یہ دنیا تیار ہو رہی ہے, یہاں پہ ظلم و بربریت پھیل گئی ہے, یہاں مظلوموں کی آہیں اٹھ گئی ہیں اور حسین کا نام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے, اے بی بی ہم آپ کے فرزند کے منتظر ہیں, وہ امام جس کے لیے روایت ایک جملہ استاد فاطمی نیا نے پڑھا, انہوں نے یہ جملہ پڑھا, انہوں نے فرمایا جب دروازہ گرا بی بی نے مستقبل کی خبر دیتے ہوئے پکارا یا مہدی ادرکنی, اے بی بی جس مہدی کو آپ نے پکارا تھا اس مہدی کے ہم بھی ندا دینے والے, سیادم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبوا,
اے پاک پروردگار آپ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اے پاک پروردگار تو نے اس دنیا میں ذکر حسین سے نوازا, اس دنیا میں سید الشہداء کی شفاعت سے سرفراز فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی وجود کی برکت سے ہمارے بیمار اور بالاخص جس بیمار کی دعا کے لیے کہا گیا ان تمام مرضا کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما, ہماری تمام مشکلات کو برطرف فرما, اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اس امام منتظر کا دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ظلم کر رہا ہے بالاخص لشکر امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما, مظلوموں کو بالاخص فلسطینیوں کو فتح و نصرت نصیب فرما, اے پاک پروردگار پاکستان کے مختلف علاقے میں مومنین مشکلات سے دو چار ہیں, ہنگو پارا چنار کوئٹہ ڈیرہ اسماعیل خان, ان تمام مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما, ان کے دشمن قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما, اے پاک پروردگار تو ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما, ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم, خدا کو قبول فرمائے انشاءاللہ. ایک منٹ.